बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 207 سے 209 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسن محبی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سن سکیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تمام فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد الاقصی میں جو کچھ ہوا اس سے فلسطینیوں کی مزاحمت اور صہیونیوں کی بے بسی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی وزارت خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں تہران کے خلاف کیے جانے والے بے بنیاد دعووں کو مسترد کر دیا۔ اور پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، جس میں راجہ پرویز اشرف اسپیکر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تمام فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد الاقصی میں جو کچھ ہوا اس سے فلسطینیوں کی مزاحمت اور صہیونیوں کی بے بسی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ بات حسین امیر عبداللہ یان نے جمعہ کے روز حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے ساتھ ایک ٹیلیفونک رابطے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ناجائز صہیونی ریاست کی طرف سے مقدس مقامات کی بے حرمتی پر شدید تنقید کی۔ امیر عبداللہ یان نے کہا کہ بلا شبہ ناجائز صہیونی ریاست فلسطینیوں کی تحریکوں اور مزاحمت کو برداشت کرنے کے لیے بہت کمزور ہو چکی ہے، جس نے سیف القس کی تلوار کی تحریک کو جنم دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج مزاحمت اپنی بہترین پوزیشن میں ہے، جبکہ صہیونی دہشت گرد حکومت اپنے کمزور ترین حالات میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تاریخی سرزمین پر ایک مربوط فلسطینی حکومت کے قیام کی حمایت کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القس ہوگا۔ انہوں نے صہیونیوں کے جارحانہ اقدامات کی مذمت اور روکنے کے لیے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ سفارتی مشاورت کی اہمیت پر تاکید کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نمازیوں کے خلاف صہیونیوں کی جاہریت اور مسجد الاقصی کی بے حرمتی کو بعض عرب اسلامی ممالک کی جعلی اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے نامناسب اثرات قرار دیا۔ ہنیہ نے مسجد الاقصی میں حالیہ جرائم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو دو آپشنز کا سامنا ہے، مسجد الاقصی کی یہودیت کو قبول کرنا یا صہیونیوں کے خلاف کھڑا ہونا۔ ہنیہ نے گفتگو دوران کہا کہ فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہوں نے طاقت کے ساتھ مزاحمت کا راستہ چنا ہے۔ انہوں نے فلسطین القس اور مسجد الاقصی کے فلسطینی کاس کے لیے ایران کی حمایت کو سراہا۔ انہوں نے ناجائز صہیونی ریاست کی جاہریت کی مذمت کی اور اسے روکنے کے لیے اسلامی ممالک، اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے سطح پر سفارتی مشاورت بڑھانے پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ ناجائز صہیونی ریاست کی طرف سے کشیدگی اور جاہریت میں اضافے کے نتیجے میں رمضان المبارک کے آغاز سے اب تک درجنوں فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ مسجد الاقصی کے خطیب نے اس مقدس مقام میں صہیونی فوجیوں کے غیر قانونی داخلے اور حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر صہیونیوں کا مقابلہ کرنے کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ مسجد الاقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے جمعے کو مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی پر حملے میں نمازیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اکرمہ صبری نے زور دے کر کہا کہ صہیونی چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصی کو فلسطینیوں سے خالی کرا لیں۔ مسجد الاقصی کے مفتی کی جانب سے صہیونیوں کا مقابلہ کرنے پر مبنی فتویٰ دہرائے جانے کے بعد فلسطین کے تمام شہروں سے دسیوں بسیں مسجد الاقصی کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔ صہیونی فوجوں نے شہر کے قدیمی حصے کے اطراف کی سڑکوں کو بند اور باب العمود میں آہنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی وزارت خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں تہران کے خلاف کیے جانے والے بے بنیاد دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایران کے خلاف امریکی وزارت خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں بے بنیاد دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بے بنیاد تکراری رپورٹوں کے شائع ہونے سے اس طرح کی رپورٹوں کو کسی طرح کا جواز فراہم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ جھوٹ کی عادی امریکی حکومت سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ موجودہ حقائق کو بیان کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران سمیت پوری عالمی برادری کے لیے بات واضح ہے کہ یہ رپورٹ سیاسی مقاصد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت کو دنیا کے دور دراز علاقوں میں جنگ، فوجی بغاوت، حملہ، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، اقتصادی ناکہ بندی اور بے گناہ لوگوں کے قتل سے بھری اپنی تاریخ کے ساتھ کسی بھی طرح سے زیب نہیں رہتا کہ وہ انسانی حقوق جیسے اعلیٰ مفاہیم کے بارے میں کچھ کہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف غیر قانونی اقتصادی پابندیوں سمیت امریکہ کے ایک طرفہ طور پر اٹھائے گئے جبری اقدامات کو ایرانی قوم کے خلاف اقتصادی دہشت گردی کی کھلی مثال قرار دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایران میں مریضوں کے لیے ضروری دواؤں کی درآمدات پر پابندی کو امریکہ کی طرف سے ایرانی عوام کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی ایک اور مثال قرار دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سیکنڈ زون کے رابطہ دفتر کے انچارج نے کہا کہ 2.5 لاکھ لیٹر ایندھن اسمگلنگ کرنے والے ایک آئل ٹینکر کو خلیج فارس میں روک لیا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سیکنڈ زون کے رابطہ دفتر کے انچارج کرنل غلام حسین حسینی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس میں 2.5 لاکھ لیٹر اسمگلنگ کے ایندھن کے حامل بحری جہاز کو سیکنڈ زون کے کارکنوں کی کوشش سے روک لیا گیا۔ 7 افراد پر مشتمل اس بحری جہاز کے عملے کو بھی گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحریہ کے جوان اطلاعات کے اپنے کارآمد وسائل اور نایاب سسٹم کے ذریعے خلیج فارس میں ایندھن کی اسمگلنگ پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس میں اسمگلنگ کے ایندھن کے حامل کئی بحری جہازوں کو روکا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا جس میں راجہ پرویز اشرف اسپیکر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ اسپیکر قومی اسمبلی منتخب کر لیے گئے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے مستعفی ہونے کے بعد اس عہدے کے لیے راجہ پرویز اشرف نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے، یوں وہ بلا مقابلہ اسپیکر منتخب کر لیے گئے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ کا کہنا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کے اسپیکر منتخب ہونے سے متعلق نوٹیفیکیشن رولز کے مطابق جاری کر دیا جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور 2011 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ ادھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر خفیہ ووٹنگ بھی آج ہوگی۔ یاد رہے کہ قاسم سوری نے 9 اپریل کو اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کیا تھا، جس کے بعد تاریخ بدل کر 22 اپریل کر دی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کے توجہ دلانے پر اسمبلی سیکرٹریٹ نے اجلاس 16 اپریل کے مقررہ وقت پر بلوا لیا، جس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن آج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزارحی الیکشن کرائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے دائر اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر اپنے عہدے کے حلف کے پاسدار رہیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو قانون کے تحت اجلاس کی صدارت کا حق ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی، جس کے بعد اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز تک برقرار رہیں گی۔ اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب کرتے انہوں نے یہ بات کہی. ان کا کہنا تھا کہ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے اور دیگر مصنوعات کی قیمت میں 50 روپے بڑھانے کی سفارش کی تھی. اگر ہم قیمتیں بڑھاتے تو مہنگائی کا ایک پہاڑ عوام پر ٹوٹ پڑتا اور عوام ہمیں بددعائیں دینا شروع کر دیتے, اس لیے ہم نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی ہے. شمال مغربی پاکستان میں دہشت گرد عناصر کے حملے میں 8 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے سرنا کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد عناصر نے شمالی وزیرستان کے دتہ خیل کے علاقے میں پاکستانی فوج کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا, جس میں 7 فوجی اہلکار مارے گئے. اس حملے میں دہشت گردوں نے راکٹ سے چلنے والے گرینیڈ لانچر کا بھی استعمال کیا, جبکہ دوسرے واقعے میں جو شمالی وزیرستان کے آسام علاقے میں پیش آیا, سیکورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں درمیان جھڑپ میں ایک پاکستانی فوجی مارا گیا. یہ ایسی حالت میں کہ پاکستانی فوج کے ترجمان نے جمعرات کے روز رواں اسی سال کے پہلے 3 ماہ میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سرسے کے دوران 97 پاکستانی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں. ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں پولیس نے ایسے 3 افراد پر تازہ ایف آئی آر درج کر کے ان کے گھروں کو گرا دیا جو مارچ کے مہینے سے ہی جیل میں بند ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش کے علاقے بڑوانی میں پولیس نے 10 اپریل کو فرقہ وارانہ فسادات کے دوران آگ زنی اور فساد بھڑکانے کے الزام میں ایسے 3 مسلمان نوجوانوں پر تازہ ایف آئی آر درج کر کے ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے گرا دیا ہے جو پچھلے 11 مارچ سے جیل میں بند ہیں. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصیٰ پر صہیونیوں کا حملہ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر اور مغربی ایشیائی امور پر خاص نظر رکھنے والے تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب, اور اسی طرح تہران میں مقیم ایک اور ممتاز سیاسی مبصر ہمارے ساتھ رابطے ہوں گے. آغاز کرتے ہیں گلشن عباس نقوی صاحب سے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
گلشن صاحب, یوں تو ظاہر ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے سلسلے میں جو غاصب صہیونی حکومت کی سازش ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں, لیکن آج وہ کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا حملہ انہوں نے فلسطینی مسلمانوں پر مسجد الاقصیٰ میں کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی کئی وجوہات ہیں. صہیونی حکومت نے جو حملہ کیا اور اس میں بہت سارے افراد کو گرفتار کر لیا اور بہت سارے افراد کو زخمی کر دیا, جن میں بچے بھی شامل تھے, خواتین بھی شامل تھیں, بوڑھے بھی شامل تھے, حتیٰ کہ امدادی کارکن وغیرہ یہ لوگ جو ہیں, نامہ نگار وغیرہ یہ سبھی شامل تھے. اور ایک بڑا حملہ کیا تھا, وسیع پیمانے پر حملہ کیا تھا, اور ہر ایک کی جانب سے اس کی مذمت بھی کی گئی, اور خاص طور پہ جو وہاں کے فلسطین کے جہادی جو گروہ ہیں, استقامتی گروہ جو ہیں, انہوں نے بھرپور طریقے سے مذمت کی اور صہیونی حکومت کو خبردار بھی کیا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ صہیونی حکومت کو بھگتنا پڑیں گے. تو بہرحال اس کی وجوہات آپ نے ارشاد فرمایا, تو متعدد اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں, چند دن پہلے فلسطینیوں کی جانب سے شہادت پسندانہ کاروائیاں انجام پائی ہیں, تو اس کے نتیجے میں صہیونی حکومت کو شدید خفت کا سامنا کرنا پڑا. خاص طور پر وزیراعظم جو ہیں صہیونی حکومت کے, ناجائز ریاست جو بنی ہوئی ہے اس کے جو وزیراعظم ہیں, ان کو شدید خفت کا خود مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے اندر ہی ایک طرح سے ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ حتیٰ کہ اتنی ان کی سیکیورٹی جو ہے, دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے بہت مضبوط ہے یا اس کی اطلاعات و خفیہ ایجنسی جو ہے بڑی مضبوطی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ جو پانچ شہادت پسندانہ کاروائیاں جو فلسطینی نوجوانوں نے انجام دی تھیں، تو انہوں نے صہیونی حکومت کی جو طاقت ظاہر کی جا رہی تھی اس کا بھرم کھول دیا، اور اس کی جو خفیہ اطلاعات جو ہیں اس کی بھی تزلزل اور اس کی جو زوال پذیری جو اس کی ہے اس کا بھرم کھول دیا، تو اس کے نتیجے میں صہیونی وزیراعظم کو بہت زیادہ تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو ایک طرح سے جو ہے صہیونی حکومت کی جانب سے یعنی صہیونی وزیراعظم نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے بھی یہ حملہ کیا ہے.
جی ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب رابطے میں ہیں، السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام. جی
ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبل اول اس پر جو حملہ کیا ہے آج صبح صہیونیوں نے، فلسطینی تنظیموں فلسطینی عوام کے عزم و ارادے کی تقویت کے تعلق سے اس کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے، اور ساتھ ہی صہیونی حکومت اور اس کے حکام اور اس کی جو پوری جو ہے وہ اسٹریٹجک پالیسی ہے اس پر ضرب لگانے میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکے گا فلسطینیوں کا عزم و ارادہ؟
یہ دیکھیں انفارچونیٹلی ہر سال جو ہی بلیسڈ منتھ آف رمضان جو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس قسم کے جو ریڈز اور انکرجنز ہیں اور جو مخصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ اسرائیلی فورسز اور آرمی کی پروٹیکشن میں جو ہے وہ مسجد الاقصی کمپاؤنڈ پر جو اس بہانے سے کہ ڈفرینٹ جوئش فیسٹیول ہے یا مذہبی رسومات کے بہانے سے وہ اس کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ پینیٹریشن کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد ایک سٹیج سیٹ کرتا ہے یوں سمجھے کہ کنفرنٹیشن کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی جو ہے مسلسل جو یروشلم ملکوت کی ڈفرینٹ نیبرہڈز ہیں شیخ جرہ اور وہاں پر جو فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ رہا، پھر اسرائیلی سیٹلر کی طرف جو ہے الاقصی کمپاؤنڈ پر جو مسلسل پینیٹریشن ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسرائیل اور جو فلسطینین ریزسٹنس گروپس ہیں ان کے درمیان غزہ میں وار ہوئی تھی، ایک باقاعدہ جنگ بھی تھی. تو یہ کوئی پہلی جنگ نہیں تھی بلکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ تین چار جنگیں جو ہے وہ اسرائیل 2008 سے لے کر اب تک جو ہے وہ فلسطینیوں کو مسلط کر چکا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ویسٹ بینک کے جو سٹیز ہے جیسے رام اللہ ہے یا بیت لحم ہے اور خصوصاً جو یروشلم القدس اور ایسٹ القدس جہاں پہ الاقصی کمپاؤنڈ جہاں پہ لوکیٹڈ ہے، تو کل بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر آج کل اور آج وہاں پہ جو المغربیہ گیٹ ہے یا جسے مراکو گیٹ کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ کنفرنٹیشن دوبارہ شروع ہوئی. تو پچھلے تقریباً یعنی وہ جو جب سے ٹینشن تیز ہوئی ہے 22 مارچ سے اب تک جو ہے تقریباً 2 درجن سے زیادہ جو ہے وہ زائونسٹ کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں. تو اس پر ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سائلنس ہے. ہم کوئی جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کی طرف
جی یہ تو اپنی جگہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے وقت جب اب سبھی فلسطینی تنظیموں اور خاص طور پر جو بیت المقدس کے مفتی اور مسجد الاقصی کے امام ہیں خطیب ہیں شیخ اکرمہ صبری، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے سارے فلسطینی اکٹھا ہوں، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ فلسطین کے سبھی علاقوں سے فلسطینی مسجد الاقصی پہنچ رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب آئندہ جو جنگ کی صورتحال ہوگی صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان اس کا میدان بیت المقدس ہوگا؟
بالکل، اس کے جو ریزسٹنس ہے اور یہ ایک پیسفل ریزسٹنس ہے جو کہ فلسطینیوں کی طرف سے جاری ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ریلیجیس فریڈم اسرائیل ایز اوکوپیشن فورس جو ہے وہ جتنی بھی اسلامک سائٹس ہیں وہاں پہ ہاں وہ جو الاقصی کمپاؤنڈ ہو یا مسجد الخلیل ابراہیم خلیل ہو ہیبرون سٹی میں, تو اس سب کو جو ہے وہ جو اسرائیلی رجیم ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافک جو ہے وہ بیلنس چینج کیا جائے اور فلسطینیوں کو پھر بے دخل کر کے وہاں پہ جو ہے آباد کرے اور سیٹلرز کیا جائے. یہ جو ہے اس پہ کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں یہ بہت بڑی پبلک پلیس اور پبلک بیسز کی طرف سے ایک پیسفل ریزسٹنس ہوگی جو وہ اکثر کمپاؤنڈ سے شروع کریں گے اور اکیوپائنگ فورسز کے خلاف یہ سمجھیں کہ ایک انٹرنیشنل میسج بھی جائے گا کہ جس میں فلسطینی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ایکسیسو یوز آف فورس ہے اسرائیلی رجیم کی طرف سے ناطے فلسطینیوں کے خلاف اس کی جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تحقیق کا آغاز کیا جائے. اور یہ اس پہ یہ بھی ہے کہ رام اللہ بیس فلسطینین اتھارٹی ہے اور جو فلسطینین ریزسٹنس گروپس ہیں اور جو پورے مختلف علاقوں سے فلسطینین ہیں اس قسم کے اسرائیلی اقدام جو ہے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک یونائٹیڈ فرنٹ تشکیل دے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمایا. بہرحال صہیونی حکومت اپنی قبر خود ہی کھود رہی ہے اور وہ دن دور نہیں جب اس کی نابودی کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی. اگلے پروگرام تک لیے مجھے علی باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 جبری اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
سامعین ارشاد، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح رمضان.
صبح رمضان،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا. خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر مہر و محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے تو خداوند کریم جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے ہوتے ہیں اس کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم. ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان البركات. رمضان زمان.
سامعین، خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان المبارک کی شان و عظمت کے سلسلے میں ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا ہے. اس خطبے کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس کے فقروں کی تشریح ہم اپنے روزانہ کے پروگرام میں بیان کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ اَيْتَامِكُمْ. لوگوں کے یتیموں سے محبت کرو تاکہ تمہارے یتیموں سے بھی محبت کی جائے. قرآن کریم اور احادیث میں یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. جیسا کہ اس خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. انسانی تقاضوں کے مطابق ہر انسان کو محبت اور توجہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہی انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہے. یہ ضرورت بچوں میں زیادہ شدت سے پائی جاتی ہے اور والدین اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، لیکن یتیم بچپن سے ہی اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں. لہذا اسلام میں یتیم بچے سے محبت کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اسی لیے یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ حفاظت صرف کھانے پلانے اور پہنانے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ معنوی طور پر بھی ہونی چاہیے، یعنی ان کے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے اور ان سے پیار و محبت اور شفقت کرنی چاہیے۔ یتیموں پر رحم کرنے کا اثر دو طرفہ ہے، یعنی یتیموں کو تحفظ ملتا ہے، اور جو شخص یتیم پر رحم کرتا ہے اس کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ اس میں پائے جانے والے تکبر، غرور اور کنجوسی جیسی اخلاقی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان جو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ یتیموں پر رحم کریں تاکہ لوگ ہمارے یتیموں پر بھی رحم کریں۔ یتیم لغوی لحاظ سے اسے کہا جاتا ہے جس کا باپ انتقال کر جائے اور بالغ ہونے کے بعد یہ نام اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یتیم ان نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے یتیموں کے بارے میں متعدد آیتوں میں تاکید کی ہے، جن میں سے دو آیتیں یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے اور تم لوگ تو بس اعراض کرنے والے ہی ہو۔ اسی طرح پروردگار عالم یتیموں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ سامعین، روایتوں میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد اور شہادت سے پہلے جو وصیت فرمائی ہے، اور جسے مرحوم سید رضی علیہ رحمٰ نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے، اپنی اس وصیت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبو افواہہم ولا یزیعو بحضرتکم۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آئے اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ یتیم نواز امام حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ما من مؤمن ولا مؤمنۃ یضع یدہ علی راس یتیم ترحما لہ الا کتب اللہ لہ بکل شعرت مرت یدہ علیہ حسنتن۔ کوئی مومن مرد اور مومن عورت نہیں ہے جو اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر رحم کرتے ہوئے رکھے مگر اللہ اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ پھیرا ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ بے شک یتیموں کا مال کھانے کی قرآن کریم اور احادیث میں سخت مذمت ہوئی ہے، من جملہ یہ حدیث جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یبعث اناس من قبورہم یوم القیامہ تعجج افواہہم نارا فقیل له یا رسول اللہ من ہؤلاء قال الذین یاکلون اموال الیتامى۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے جبکہ ان کے منہ سے آگ لپک رہی ہوگی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے رسول خدا وہ کون افراد ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن للیتیم کل ابر رحیم وعلم انک تزرع کذالک تحصد۔ یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح بنو اور جان لو کہ تم جو کاشت کرو گے وہی اٹھاؤ گے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسلمانوں کے امام، رہبر و رہنما، یتیموں سے بہترین اور ایسا سلوک کرتے تھے کہ آپ یتیموں کے باپ کا لقب پا گئے۔ مورخ شہیر ابو طفیل کہتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے یتیموں کو اپنے پاس بلایا، پھر آپ ان پر اس طرح مہربانی کرتے اور انہیں شہد پلاتے تھے کہ آپ کے بعض اصحاب آرزو کرتے تھے کہ اے کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ المختصر یہ کہ ماہ رمضان رحمت پروردگار کو حاصل کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یتیموں سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور رحمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیز ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ دنیا میں اعمال کا تقابلی رد عمل بھی ہوتا ہے، لہذا اگر ہم یتیموں پر رحم کریں گے تو کل ہمارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے گا۔
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات۔
اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأغلنی من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيهم غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن میری لغزشوں پر مجھ سے باز پرس نہ کرنا، میری خطاؤں کے سلسلے میں میرا عذر اور معذرت قبول کر لینا، مجھ کو بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ بنانا۔ اے مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا کرنے والے، تجھ کو تیری عزت و جلالت کا واسطہ۔
خدایا، اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ اور سامین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 فروردین، 14 رمضان المبارک اور 16 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ CP میں 16 اپریل کو تخت جمشید شہر کو ایران کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اردشیر اول جب اپنے باپ کی جگہ ایران کا بادشاہ بنا تو اس نے 465 میں اپریل کے نصف میں تخت جمشید کو ایران کا پہلا دارالحکومت یعنی دارالحکومت شاہان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن یہ اعلان بھی کیا گیا کہ شوش شہر بدستور سرکاری دفاتر اور سرکاری کام کاج کا دارالحکومت رہے گا اور موسم گرما میں ملازمین ہمدان جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یونانی مورخین نے حقامنشیوں کے دور کے ایران کو ایسا ملک لکھا ہے جس کے 3 دارالحکومت تھے۔ چودہ رمضان المبارک 542 ہجری قمری کو مسلمان فقی اور محدث ابن مغازلی نے وفات پائی۔ وہ 457 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عراق میں عظیم علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ابن مغازلی کو اسلامی علوم معارف میں علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ واسط اور بغداد شہر میں حدیث نقل کرنے میں گزارا۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی تخلیقات کو بھی نقل کیا ہے جن میں ان کے والد کی مناقب بھی شامل ہے۔ ابن مغازلی کی تخلیقات میں صرف حدیث پر ایک کتاب دمشق کے کتب خانے ظاہریہ میں قلمی نسخے کی صورت میں محفوظ ہے۔16 اپریل 1948 کو مسلح صہیونیوں نے فلسطین میں برطانوی فوجیوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 90 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ فلسطینی برطانوی فوجی کیمپ میں پناہ گزین تھے۔ یہ المیہ ایسے وقت رونما ہوا جب ایک طرف برطانوی فوجی فلسطین سے واپس اپنے وطن جانے کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف صہیونیوں نے غیر قانونی صہیونی حکومت کی تشکیل کے مقصد کے پیش نظر بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر مبنی اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں اور صہیونیوں کی ملی بھگت کا نتیجہ فلسطینیوں کے قتل عام، ان کی جلاوطنی اور ایک ماہ بعد یعنی 14 مئی 1948 کو قدس کی غاصب حکومت کے قیام کے اعلان کی صورت میں برآمد ہوا۔16 اپریل 1993 کو اردو کے معروف و ممتاز ادیب، نقاد، صحافی، مصنف اور ماہر غالبیات ملک رام کا دہلی میں انتقال ہوا۔ وہ 22 دسمبر 1906 کو موجودہ پاکستان میں واقع ضلع منڈی بہاؤدین کے علاقے پھالیا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا پورا نام ملک رام بویجا تھا۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد مزید تعلیم لاہور میں حاصل کی اور گورنمنٹ کالج سے تاریخ میں ایم اے کیا۔ مالک رام لاہور میں اردو کے کئی اہم رسالوں سے بھی منسلک رہے۔ سن 1936 میں وہ دہلی چلے گئے اور 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد انہوں نے انڈین فورن سروس کی ملازمت اختیار کر لی۔ مالک رام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ مرزا غالب کے مطالعے میں گزارا، چنانچہ اردو دنیا میں مالک رام کو ماہر غالبیات کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں اور متعدد مضامین لکھے، نیز ادبی میدان میں کئی اہم ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیے۔ سولہ اپریل 1997 کو مکہ مکرمہ سے 10 کلومیٹر دور منا میں ایک گیس سلنڈر پھٹنے سے زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس میں 343 حجاج کرام جاں بحق جبکہ 1290 زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 70 خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ 1975 کے بعد منا میں آگ لگنے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ سن 1975 میں ہونے والی آتش زدگی میں ہزاروں حجاج کرام جاں بحق اور کئی ہزار زخمی ہو گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات کے بعد سعودی حکومت سرزمین منا میں آگ سے محفوظ رہنے والے خیمے لگانے پر مجبور ہوئی۔ چودہ رمضان المبارک سن 1414 ہجری قمری کو سہونیوں نے القلیل شہر میں واقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے میں فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ایک انتہا پسند سہونی نے غرب اردن کے شہر القلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے میں فلسطینی روزہ دار نمازیوں پر مشین گن سے اندھا دھن فائرنگ کر کے 29 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ اس دہشت گردانہ کارروائی سے، جس نے مسلمانوں سے سہونیوں کی دشمنی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا، عالم اسلام کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا اور اسرائیل عرب مذاکرات کو ایک عرصے کے لیے معطل کر دیا، یہ وحشیانہ حملہ مقبوضہ علاقوں میں بدامنی پھیلنے کا سبب بنا اور سہونی حکومت سے مقابلے میں شدت پیدا ہو گئی۔ وسیع رد عمل کی وجہ سے تل ابیب نے دہشت گرد کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلایا، لیکن یہ دعویٰ کر کے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے، دہشت گرد کو رہا کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، وأحمده فوق حمد الحامدين، اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حکمک ولا تنازع فی ملکک أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحنی سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم